الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کے گھر حاضری کے لیے ہر آنے والا آدمی اپنی کیفیات کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ یہ عشق و مستی کا سفر ہوتا ہے۔ دنیا کے سفر بزنس کے لیے ہوتے ہیں، سیر کے لیے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات میں انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر ان کا تعلق جسم کے ساتھ۔ یہ جو حج اور عمرے کا سفر، اس کا تعلق روح کے ساتھ۔ یہ عشق مستی کا سفر ہے جس میں کہ آنے والا اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے۔ اسی لیے احرام باندھنا ضروری قرار دیا گیا کہ جب تم آ ہی اپنے محبوب سے ملنے کے لیے رہے ہو تو تمہیں دنیا کی زیب و زینت سے کیا سروکار ہے۔ یہ امیری اور غریبی کا فرق سب ختم، اب تم سب بندے ہو۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو یہ اللہ کا در ایسا ہے کہ تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک، سب کو ایک کر دیا۔ فرمایا یہ جو تمہارے لباس کا فرق ہے، سٹیٹس ہے، یہ اونچ نیچ یہ تم پیچھے رکھ دو، سب احرام، ایک چادر لپیٹ لو، ایک چادر باندھ لو۔ یہ مردوں کا احرام۔ عورتوں کو کہا کہ تم جن کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو وہی تمہارا احرام ہے، بس اتنی کوشش کرو کہ کپڑا تمہارے چہرے سے نہ لگے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، پابندی یہ ہے کہ پردہ بھی رہے مگر چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے۔ اور صحابیات بتاتی ہیں کہ ہم اس لیے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا پنکھا سا ہوتا ہے وہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیتی تھیں تاکہ ہماری چادر چہرے سے ذرا ہٹ کے رہے اور کپڑا چہرے کے ساتھ نہ لگے، تاہم پردہ تو رہتا تھا۔ جس پروردگار نے دور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے عورت کو پردے کا حکم دیا، تو جب اس نے اپنے گھر بلایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پردہ ہٹا دیا گیا؟ یہاں تو پردہ اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو مرد کا احرام دو چادریں، خوشبو بھی منع کر دی گئی۔ فرمایا کہ یہ تو زیب و زینت ہے، بالوں کا کاٹنا بھی منع کر دیا گیا، ناخوں کا کاٹنا، میل کچیل کا دور کرنا، شکار کھیلنا۔ فرمایا عاشق کو ان سے کیا غرض، کیا واسطہ؟ مرغ دل را گلشن بہتر سے کوئے یار نیست، طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیست۔ جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اس کو گل و گلزار سے کیا واسطہ، فرمایا کہ بس تم سب اب چلو اس گھر کی طرف اور تمہاری زبان پہ بس ایک ہی نغمہ ہو، کیا؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں. کیا اچھے اور پیارے الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام جب حضرت الوداع کے لیے تشریف لانے لگے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر پیغام بھیجا ہے کہ آپ صحابہ کو حکم دیں وہ تلبیہ اونچی آواز سے پڑھیں. یعنی اللہ نے اس بات کو پسند فرمایا، عورتیں آہستہ پڑھیں اور مرد جہر سے پڑھیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ تلبیہ پڑھتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جایا کرتے تھے. اللہ کو یہ کلمہ پسند. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ چار بندے ایسے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اللہ تعالی بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. ایک مؤذن جب اذان کی اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اللہ اکبر کا کہنا اللہ کو اتنا پسند، اس بستی پہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. ایک مجاہد جب اللہ کے راستے میں نعرہ لگاتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کو یہ اپنی عظمت اتنی اچھی لگتی ہے. فرمایا کہ اس مجاہد کے نعرے کی وجہ سے بستی پر آنے والے سب کے سب عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جب کسی بستی میں کوئی بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ تسمیہ اللہ کو اتنا پسند کہ اس بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے. اور چوتھی بات فرمائی کہ جب کوئی محرم احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ کو یہ لبیک کا لفظ اتنا اچھا لگتا ہے، وہ بندے پر تو عذاب ٹالتے ہی ہیں، جس بستی میں وہ بندہ موجود ہو اس بستی پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے. آپ سوچئے کہ یہ کتنا پیارا کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لبیک حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنے والا یہاں آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، عمرے کے اعمال مکمل کرتا ہے. یہ جو ہے نا گھر کا طواف، یہ دیکھنے والے کو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا. جی ہاں، فطرت میں اس کی نشانیاں آپ دیکھیں، کہیں شمع جلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ پروانے اس کے گرد آ کے گھومنا شروع کر دیں گے. اگر آپ غور کریں، ساری مخلوق طواف کے عمل میں لگی ہوئی ہے، صرف انسان نہیں، ساری مخلوق. آسمانی مخلوق کو دیکھیں تو جتنے بھی سیارے ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. ہمارا جو شمسی نظام ہے اس نظام میں تمام سیارے، زمین، مریخ اور باقی جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں. اگر باریک سکیل پہ چلے جائیں تو یہ زمین مادے سے بنی اور مادے کا جو بنیادی یونٹ ہے وہ ایٹم ہے، اور ایٹم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس کے گرد الیکٹرون جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی طواف، چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں بھی طواف. اور اس ایٹم سے مل کر جو دنیا بنی، زمین بنی، تو زمین بھی طواف میں مشغول ہے. اور اگر اور غور کریں تو یہ جو سورج ہے یہ خود ساکن نہیں ہے، زمین کے حساب سے تو ساکن کہیں گے لیکن جب دیکھیں گے گلیکسی کے حساب سے تو یہ بھی کسی گلیکٹک سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے، ماشاءاللہ.
और अगर गैलेक्सी को देखें तो वो और किसी सेंटर के गिर्द घूम रही है। तो यूं महसूस होता है कि कायनात की हर चीज ही हालत तवाफ में है। अल्लाह अकबर। जी हां, अब जरा गौर से सुनिए। ये आजिज अमेरिका में था तो एक दोस्त कहने लगे कि एक स्पेस म्यूजियम के अंदर डॉक्यूमेंट्री लगी हुई है, आपके पास वक्त फारिग हो तो मैं आपको ले जाऊंगा दिखाऊंगा। पूछा क्या? कहने लगे सितारों से मुतल्लिक है। तो हमें ख्याल आया कि हाँ, इल्म बढ़ाने के लिए उसको देखेंगे। वैसे भी मदारिस में फलकियात का मजमून पढ़ाया जाता है, हमारे अकाबिर ने इस पर काफी लिखा भी है। चुनाचे दो तीन उलमा और भी थे, हम सब स्पेस म्यूजियम चले गए। जेन में ख्याल ये था कि भाई न तो वहां मौसीकी, न वहां कोई गैर महरम औरत का मसला, एक साइंसी चीज है सितारों से मुतल्लिक जो वो दिखाएंगे, तो उसको तो देखना चाहिए इल्म बढ़ाने के लिए। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था दी स्टार, डॉक्यूमेंट्री का नाम था दी स्टार। और वैसे भी उलमा ने लिखा है कि मुसलमानों को तो इल्म होना चाहिए ना सूरज चांद सितारों का। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वह बिन नजम हम यहतदून, और सितारों से वो रहनुमाई पाते हैं। जब वहां गए तो उन्होंने एक प्लेनेटेरियम के अंदर दिखाया आसमान के सितारों को, और फिर उसके उन्होंने मुख्तलिफ नाम बताए। नाम बताने के बाद उन्होंने कहा कि देखो आइडिया ये है कि अगर कोई बंदा समुंदर में रास्ता भूल जाए तो समुंदर में तो चारों तरफ पानी, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ रुख है कहाँ नहीं है। तो ऐसे में वो आसमान के सितारों को देखकर सिम्मत को भी मुतय्यन कर ले और वक्त का भी तय्यन कर ले कि ये वक्त हो चुका है। ये दो चीजें बड़ी अहम है। या किसी को दुश्मन ने किसी जंगल में जाके डाल दिया, सहरा में डाल दिया जहां चारों तरफ एक जैसी रेत है, तो वो आसमान के सितारों से रहनुमाई पा सकता है, डायरेक्शन का पता कर सकता है। चुनाचे उन्होंने बताया कि देखो ये सितारे यहां होते हैं तो फिर इतना वक्त हो जाता है, यहां होते हैं तो इतना। वो बातें सुन के मुझे ख्याल आया कि हाँ, जब हम छोटे थे तो हमारे वाले साहब रात को तहज्जुद में उठते थे ना तो आसमान की तरफ बार बार देखा करते थे। उस जमाने में घड़ियां कम लोगों के पास होती थी, बड़े बूढ़ों के पास घड़ियां नहीं होती थी। वो क्या करते थे कि आसमान को देखकर अंदाजा लगाते थे कि अब सुबह काज़िब हो चुकी और अब सुबह सादिक हो चुकी। तो मैं भी अपने वाले साहब से पूछता था तो वो भी बताते थे कि देखो ये सितारे ऐसे हैं, ये खिचियां हैं, ये तरंगड़ है, ये फला है, ऐसे नाम रखे हुए होते थे उन्होंने। ये जब यहाँ सितारे होते हैं तो उस वक्त इतना वक्त हो जाता है। तो जो कुछ हमारे बुजुर्ग अपनी जुबान में सितारों को नाम देकर सोचते थे, उन्होंने साइंसी नाम देकर बिल्कुल वही बातें कर दी। लेकिन आखिर पर एक बात उन्होंने अजीब कही, कहने लगे कि अक्सर लोग सोचते हैं कि आसमान के कुछ सितारे साकिन हैं और कुछ सितारे मुतहर्रिक हैं। ये गलतफहमी है। आसमान के सारे सितारे मुतहर्रिक हैं, फर्क ये है कि जिनकी स्पीड ज्यादा है वो हमें मुतहर्रिक नजर आते हैं, जिनकी स्पीड कम है वो साकिन नजर आते हैं, मगर वो साकिन नहीं। अगर हम उनको एक साल मुतवातिर चेक करते रहें तो वो भी अपनी जगह से हिलते जरूर हैं, चाहे थोड़ा हिले तो मुतहर्रिक वो भी हैं। अलबत्ता एक सितारा है जो पूरी कायनात में अपनी जगह के ऊपर साकिन है, और अगर हम जरा आप लोगों को इसकी स्पीड बढ़ाकर दिखाएं तो सुन देखो ये कैसे होगा। उसके बाद जो उन्होंने रील चलाई और सितारों की स्पीड जरा बढ़ाई तो हमने देखा कि एक सितारा सेंटर में एक जगह था और उसके गिर्द सारे खरबों खरब सितारे घूम रहे थे, सबके ऑर्बिट बने हुए थे। जब मैंने देखा तो उस वक्त मेरे ध्यान में ये बात आई, तो मैंने साथ एक आलिम बैठे हुए थे उनसे कहा कि देखो हदीस पाक में आता है कि एक काबा आसमानों पर भी है, उसको बैतुल मामूर कहते हैं और वो फरिश्तों का काबा, आसमान के फरिश्ते सारे उसके गिर्द तवाफ करते हैं और एक जमीन पर है काबा। ये दोनों इस तरह ऊपर नीचे हैं कि अगर बैतुल मामूर से कोई पत्थर फर्ज करो फेंकें तो वो जमीन पे जहां आकर गिरेगा वो बैतुल्लाह की जगह होगी, बिल्कुल ऊपर नीचे। तो गोया दो तजल्लियात बैतुल मामूर पर उतर रही हैं, वही तजल्लियात बैतुल्लाह पर उतर रही है। ये गोया नूर का एक सुतून है जो अर्श से लेके नीचे फर्श के नीचे तक है, तहतुसरा तक है, और उसी में बैतुल्लाह मामूर भी है और उसके नीचे जमीन पर बैतुल्लाह भी है। तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सितारा जो हमें नजर आ रहा है ये बैतुल मामूर हो तो आसमान पर इसके गिर्द फरिश्ते तवाफ कर रहे हैं, और अगर खला में देखें तो इन्हीं तजल्लियात के गिर्द जितने खरबों खरब सितारे हैं वो सारे के सारे इसके गिर्द तवाफ कर रहे हैं, और जब जमीन पर ये तजल्लियात पहुंचती हैं तो अल्लाह के बंदे इन्हीं तजल्लियात के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, सब अल्लाह के चाहने वाले, सारी मखलूक अल्लाह की उन तजल्लियात के गिर्द तवाफ कर रही है। आलम तवाफ में है दुनिया हर वक्त। हमें भी अल्लाह ने तौफीक दी कि यहां आकर उस सिस्टम का हिस्सा बनने की हमें तौफीक मिल गई। चुनाचे यहां की इबादात में तवाफ सबसे ज्यादा अहम इबादत है। अल्लाह ताला की 120 तजल्लियात नाजिल होती हैं, रहमतें हर वक्त नाजिल होती हैं, जिनमें से ज्यादा तजल्लियात तवाफ करने वालों के ऊपर नाजिल हो रही होती है। ये तवाफ एक ऐसी इबादत है कि जो और दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं। चुनाचे एक शख्स ने कोई कसम उठा ली कि मैं इसको इस तरह पूरी करूंगा कि ऐसी इबादत करूंगा जो दुनिया में कोई भी ना कर रहा हो। अब जब बात पूरी हो गई तो उसे समझने लगे कि मैं क्या करूं, तो बिलाखिर इमाम आजम रहमतुल्लाह के पास आया कि हजरत मैंने तो ऐसी कसम उठा ली थी, क्या करूं। मान लगे तुम जाओ और हरम में लोगों की मेहनत करना कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए और तुम अकेले तवाफ करना। जब तुम तवाफ कर रहे होगे ये ऐसी इबादत है कि गारंटी की जा सकती है कि दुनिया में ये इबादत और कहीं नहीं हो रही। अल्लाह, ये इबादत यहीं होती है, और ये इबादत सिर्फ इंसान ही नहीं करते, सुभान अल्लाह, अल्लाह की दूसरी मखलूक भी करती है। चुनाचे हमने कई मरतबा अबाबीलों को देखा, छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, आप शाम को जरा बैठ कर देखें वो भी आके बैतुल्लाह की जैसे तजल्लियात के गिर्द घूम रही होती हैं। और एक मरतबा हमने एक कबूतरों को देखा, उनका गोल आया और वो गोल इसी तरह बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगा रहा था। और एक मरतबा एक बिल्ली को हमने देखा, हम लोग तवाफ कर रहे थे वो साथ साथ चल रही थी, बाकायदा जैसे हम चक्कर लगा रहे थे वो बिल्ली भी साथ साथ चक्कर लगा रही थी। हमारे एक दोस्त कहने लगे जी बिल्ली भी चक्कर लगा रही है। मैंने कहा भाई देखने को बिल्ली है, क्या पता कोई जिन हो। बिल्ली तो मुकल्लफ नहीं है ना भाई कि तवाफ करे, मुकल्लफ तो या इंसान है या जिन है। तो हम तो यही सोच सकते हैं कि भाई जिन इस शक्ल में आके वो भी तवाफ कर रहा होगा। बहरहाल तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। ये तवाफ हर वक्त हो रहा है, हत्ता के बारिश का वक्त होता है तो उस वक्त भी तवाफ रुकता नहीं है। बस फर्ज नमाज जब पढ़ी जाती है तो चूंकि वक्त की नमाज सबसे आला इबादत, वक्त का अमर अहम, इसलिए उस वक्त इसको मौकूफ करते हैं। उसके बाद तरावी की नमाज हो रही होती है, तवाफ फिर भी चल रहा होता है। دن رات صبح و شام ہر وقت طواف. آپ حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ بہت بارشیں ہوئیں, بہت بارشیں ہوئیں اور سیلاب آ گیا بیت اللہ میں, چونکہ یہ نشیب کی جگہ ہے نا, تو پہاڑیوں کا سارا پانی یہیں, تو اتنا پانی کہ لوگ ڈوب جاتے تھے. عین اس وقت جب اتنا پانی تھا بیت اللہ کے گرد کے بیت اللہ کا دروازہ تک ڈوب گیا تھا, اللہ نے اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو اس وقت تیر کر بیت اللہ کا طواف کرتے رہے. جتنے دن پانی رہا تیر کے تو لوگ طواف کرتے, طواف چلتا رہا. سبحان اللہ, واہ میرے مولا کیسی آپ کی عبادت ہے. ایک شمع جلا دی ہے اور اس شمع کے گرد پروانے ہر وقت محو طواف میں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے ایک افغانی بزرگ کو دیکھا, بالکل معذور تھے, بوڑھے سے تھے, وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوتے تھے اور سر جھکا ہوا ہوتا تھا. ان کا کام سارا دن طواف, حتیٰ کہ اب وہ ویل چیئر پہ بیٹھے تو ویل چیئر تو کوئی چلائے تو کوئی ایک طواف کرواتا, دو طواف کرواتا, تین طواف کرواتا. اب دو طواف میں 14 چکر, تین طواف کے 21 چکر, تو لوگ تھک جاتے تھے. ایک چھوڑتا تھا, دوسرا ان کی ویل چیئر لے لیتا تھا, تیسرا لے لیتا تھا, چوتھا لے لیتا تھا. ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ کوئی مرد چلانے کے لیے نہیں تو اللہ نے کسی عورت کے دل میں بات ڈال دی, وہ برقعے والی عورت ان کی ریڑھی دھکیل رہی ہوتی اور ان کو طواف کروا رہی ہوتی, اور کئی دفعہ بچے ان کی ریڑھی دھکیل رہے ہوتے. اور ایسا بھی دیکھا کہ جب کوئی بھی ان کی ریڑھی دھکیلنے والا نہ ہوتا تو ہم نے پولیس والوں کو دیکھا, وہ ان کو طواف کروا رہے ہوتے تھے. واہ بھائی واہ, وردی پہنی ہوئی ہے اور ان کی ریڑھی دھکیل کے ان کو طواف کروا رہے ہیں. ان کے طواف بھی نان سٹاپ ہوتے تھے, اور جب کبھی کوئی بھی ان کو طواف کروانے والا نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بس اپنے پاؤں کو تھوڑا زمین پر رکھ کے گھسٹتے تھے اور انچ انچ وہ اپنی ریڑھی کو آگے کرتے تھے. جب اس حالت میں ان کو لوگ دیکھتے کہ اب بھی یہ طواف کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بندے کے دل میں اللہ ڈال دیتے, وہ ان کو طواف کروا دیا کرتے تھے. سارا دن طواف کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, 70 سال کی عمر تھی اور اس وقت ان کا روزانہ کا معمول 70 مرتبہ طواف کرنے کا تھا. 70 طواف کا کیا مطلب بھائی, 490 چکر بیت اللہ کے. 490 چکر کو گنو تو تقریباً کوئی 12-13 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے. اب 12-13 کلومیٹر, سبحان اللہ, چلنا کوئی آسان کام, یہ تو کوئی دیہاتی چل سکتا ہے نا, جو ہل چلاتا ہو پیچھے چلتا ہو خوب, وہی اتنا چل سکتا ہے 13-14 کلومیٹر, ورنہ عام آدمی تو نہیں چل سکتا. اور یہ ان کا ایک عمل تھا, روزانہ کا ایک عمل تھا, اور ہر طواف کے 2 رکعت نفل, تو 70 ضرب 2 140 رکعت نفل. اور 140 رکعت نفل پڑھنے کوئی آسان ہے؟ ہم تو 10 رکعت پڑھ لیں تو ہمارا حال برا ہو جاتا ہے, اور اگر کبھی لمبی رات ہو, بڑی رات ہو رمضان کی اور 50 رکعت نفل پڑھ لیں تو اگلے دن گھر میں کرفیو لگا ہوتا ہے کہ رات عبادت میں گزاری ہے, بچہ نہیں بول سکتا, بیوی بچوں کی منتیں کر رہی ہوتی ہے, ہاتھ جوڑ رہی ہوتی ہے, خدا کا واسطہ شور نہ مچاؤ, تمہارے ابو مجھے ناراض ہوں گے. اللہ اکبر, کیا گھر میں سما ہوتا ہے. کیوں؟ ہم نے رات کو 50 رکعت نفل پڑھے تھے, اور وہ بزرگ 120 رکعت 140 رکعت روزانہ. اللہ اکبر. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ آج ہم 50 رکعت کی نیت کر لینا تو جب 85 رکعت کے پر پہنچے گئے نا تو حالت یہ ہوگی کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ کی جگہ اوئی اللہ نکل رہا ہوگا. اور واقعی ایسے اور وہ بزرگ 140 رکعت روزانہ، اور یہ ان کا ایک عمل تھا، باقی روز کی عبادت اس کے علاوہ تھی.
اللہ،
یہ آسان کام نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے یہ نعمت اس کو عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اکابر آتے تھے بڑی محنتوں کے بعد. اب تو ہمارا عمرہ ہوتا ہے نا جی 15 دن کا، پہلے زمانے میں حج کا سفر 6 مہینے کا سفر، رمضان سے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا. رمضان سے اب تو 4 گھنٹے میں اپنے ملک سے یہاں پہنچ جاتے ہیں نا، رمضان سے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا، اور رمضان سمندر میں آیا کرتا تھا. 6-6 مہینے لگ جاتے تھے حج کرتے ہوئے. اللہ اکبر، مشقتوں کا سفر کر کے آتے تھے. مگر پہلے زمانے میں راستے کچے تھے، مسافر پکے تھے. آج راستے پکے ہو گئے اور مسافر کچے ہو گئے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سفینۃ الحجاج کے ذریعے جب پہنچتے تھے تو جدہ سی پورٹ کے اوپر جب جہاز لگتا تھا تو جہاز کے تمام لوگوں کو 3 دن جہاز کے اندر ہی رکھا جاتا تھا کہ ان پہ کوئی وائرس نہ ہو، بیماری نہ ہو جو ہمارے ملک میں آ جائے. لہذا 3 دن یہ یہیں رہیں. ہم اپنی آنکھوں سے جدہ کی زمین کو دیکھتے تھے، ساحل کو دیکھتے تھے، مگر 3 دن ہم جہاز کے اندر رہتے تھے، ہمیں زمین پر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور آج ماشاءاللہ جہاز لینڈ کرتا ہے اور اس کے 1-2 گھنٹوں کے اندر اندر ہم ایئرپورٹ سے نکل کے باہر، اور ایئر کنڈیشن ایئرپورٹ، ایئر کنڈیشن بیٹھنے کی جگہ، ٹھنڈا پانی موجود، ٹوائلٹ ہر چیز موجود، چائے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے جگہ موجود، اور پھر ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جی بڑا وقت لگ جاتا ہے، بڑا وقت لگ جاتا ہے، یہ بڑا کھڑا رکھتے ہیں جی. اللہ، اب سوچو آج جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ 1-2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. عام حالات میں 1-2 گھنٹے میں یہاں پہنچتے ہیں، نہیں، پہلے وقتوں میں جدہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک کا فاصلہ 3 دن کا فاصلہ ہوا کرتا تھا. یہ تقریباً کوئی 60 میل کے قریب جگہ بنتی تھی، اور 20 میل کا سفر اونٹوں پہ روزانہ ہوتا تھا. اور ہم تو بالکل سیدھی پلین روڈ کے اوپر چل کے آتے ہیں نا، یہ پہاڑیوں کو کاٹ کر ایسا بنایا گیا. جب پہاڑیاں موجود تھیں تو پہاڑ کے اوپر چڑھتے تھے اور دوسری طرف سے نیچے اترتے تھے، اور اگر کرو فلائٹ دیکھیں تو چند میٹر کا فاصلہ طے ہوتا تھا. پھر پہاڑی پہ چڑھو، پھر نیچے اترو، پھر پہاڑی پہ چڑھو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہم اونٹ کرائے پر لیتے تھے، مگر کئی لوگ اونٹ کا کرایہ بھی نہیں دے سکتے تھے، تو سامان فقط اونٹوں پہ رکھ لیتے تھے اور خود 3 دن رات پیدل ساتھ چل کے جدہ سے ہم مکہ مکرمہ پہنچا کرتے تھے. اور فرماتے تھے کہ 3 دن کا پانی بھی ہمیں ساتھ رکھنا پڑتا تھا، کہ راستے میں پانی کی جگہ نہیں تھی. اب 3 دن وضو کا پانی، طہارت کا پانی، پینے کا پانی، جانوروں کے پینے کا پانی، میرے خیال ہے ٹنوں کے حساب سے تو پانی بن جاتا ہوگا. اتنی مشقتوں سے بیت اللہ پہنچتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن چونکہ اللہ کی محبت دل میں ہوتی تھی، تقویٰ تھا، اس لیے ان کا بیت اللہ پہنچنا ان کے لیے عید ہوا کرتی تھی. کسی نے بزرگ سے پوچھا تھا کہ حضرت عید کب ہوگی؟ حضرت عید کب ہوگی؟ उन्होंने जवाब में फरमाया, भाई जब दीद होगी तब ईद होगी, जब महबूब की दीद होगी तब ईद होगी। तो हमारे बुजुर्ग इतनी मोहब्बत के साथ आते थे कि यहाँ जब वो काबे की दीद करते थे फिर उनकी ईद हो जाया करती, गुरबत थी यहाँ। हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि 1930 से पहले, तेल निकलने से पहले इतनी गुरबत थी, इतनी गुरबत थी कि कोई हद नहीं। फरमाने लगे हम मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे थे, 16 दिन लगते थे, आज तो मक्का मुकरमा से बस में बैठे तो 5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद मदीना तैयबा में। उस वक्त 16 दिन लगते थे मक्का मुकरमा से मदीना का सफर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा भूरे ऊंट पर एक काफले के साथ ये सफर तय किया, 16 दिन लगे और 16 दिन में मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद को मुकम्मल कर लिया। आज मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा का सफर करते हम दरमियान में सूरह यासीन भी नहीं पढ़ पाते। हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे एक मरतबा हम मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह हमने पड़ाव डाला। फरमाते हैं कि एक बूढ़ा आ गया, अराबी था देहाती, तो आकर उसने इशारा किया कि मुझे भूख लगी हुई है। तो मैंने अपनी अहलिया से कहा कि इसके लिए कुछ खाना बना दो, तो आटा वगैरह ऐसी चीजें साथ लेके चलते थे सफर में। फरमाते हैं कि मेरी अहलिया ने पानी निकाला, आटा निकाला, चूल्हा निकाला कि रोटी पका के दे। उसने जैसे ही पानी देखा ना और आटा देखा तो वो देहाती आगे बढ़ा और उसने जग में से पानी एक प्याले में डाला और एक मुट्ठी आटे की भर के उस पानी के अंदर डाल दी और उसको हिलाकर उसने पी लिया इसी तरह कच्चा। और पीने के बाद कहने लगा कि अब मैं रोटी के पकने का इंतजार कर सकता हूं। इतनी शदीद भूख थी कि कहते हैं कि अब मैं रोटी के पकने का इंतजार कर सकता हूं, इतनी भूख होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे हजरत फरमाते हैं कि हम मक्का मुकरमा में जब रहते और तरबूज खाकर, खरबूजा खाकर जब हम उसके छिलके फेंकते तो मकामी बच्चे आपस में झगड़ते थे कि ये छिलका कौन उठाएगा। वो छिलके उठाते और छिलके खाते और कई मरतबा छिलके घर ले जाते तो उनकी वालदा तरबूज के छिलके को काटकर सालन के तौर पर पकाया करती थी। तरबूज के छिलके सालन के तौर पर पकते थे। फरमाते हैं कि चंद बच्चे इसी तरह तरबूज के छिलके ले जाते रहे। तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने 2-3 तरबूज खरीदे और मैंने उन बच्चों में काट के तकसीम कर दिए। कहने लगे बच्चों के लिए वो बहुत खुशी का दिन था, तरबूज खा रहे थे। कहने लगे तरबूज खाए तो उनमें से एक बच्चे ने अजीब बात कही, कहने लगा कि हम नबी अलैहिस्सलाम के एहसान मंद हैं, अगर वो यहां तशरीफ न लाते तो कौन हज और उम्रा करने के लिए आता और हमें तरबूज खाने का मौका कब नसीब होता। अल्लाह अकबर कबीरा। हम नबी अलैहिस्सलाम के शुक्रगुजार हैं कि वो तशरीफ लाए और उनकी बरकत से आज लोग आते हैं और इन हाजियों की वजह से हमें तरबूज खाने की तौफीक मिल जाती है। हजरत फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज के लिए तशरीफ लाए तो एक छोटा सा बच्चा वो हमारे खेमे में आता तो मेरी अहलिया उसको कुछ बचा हुआ खाना दे देती, कभी रोटी दे देती, सालन दे देती, कोई पीने की चीज दे देती, फल दे देती। वो बच्चा छोटा बड़ा मानूस हो गया। حتیٰ کہ جب جانے کا وقت آیا تو میری اہلیہ نے اس کو بتایا کہ ہم تو کچھ دنوں میں چلے جائیں گے، تو وہ بچہ بڑا سیڈ فیل کرنے لگا، جیسے کہ وہ ہمیں بڑا مس کرے گا اور بہت زیادہ جدا ہو کے وہ مغموم ہوگا۔ تو واقعی جب جدائی کا ایک دن تھا تو اس بچے کے چہرے پر جدائی کا غم محسوس ہوتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے اسے کہا کہ کل ہم چلے جائیں گے، بالکل رونے والا ہو گیا۔ تو میری اہلیہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ اگر آپ ہمارے ساتھ چلو تو ہم آپ کو اپنے ملک میں لے جائیں گے، اور یہاں تو بجلی بھی نہیں، وہاں بجلی کے پنکھے ہیں، اتنی گرمی بھی نہیں، کھانا بھی ہے، پھل بھی ہے، ہر چیز ہے، ہم آپ کو وہاں پر رکھیں گے، پڑھائیں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے، سہولت ہوگی کھانے پینے ہر چیز کی، بھوک پیاس نہیں ہوگی، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ تو جب میری اہلیہ نے اس کو یہ کہا، بڑے غور سے وہ ساری باتیں سنتا رہا، تو اہلیہ نے کہا کہ پھر ہمارے ساتھ چلو گے؟ جب اہلیہ نے یہ پوچھا تو وہ چھوٹا سا بچہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ وہاں اتنا سب کچھ جو ہوگا، کیا وہاں بیت اللہ بھی ہوگا؟ تو اہلیہ نے کہا نہیں، وہاں بیت اللہ تو نہیں ہوگا۔ تو چھوٹا بچہ کہنے لگا، اگر وہاں بیت اللہ نہیں ہوگا تو مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راستے کچے ہوتے تھے، مسافر پکے ہوتے تھے، آج راستے پکے بن گئے، مسافر کچے بن گئے۔ تو ہم بھی یہاں آ کر اس وقت کی اہمیت کو پہچانیں اور اللہ سے مانگیں، جو نعمت مانگیں گے اللہ رب العزت سے ملے گی۔ زندگی کا بہترین وقت گزار رہے ہیں یہاں۔ سالم بن عبداللہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ طواف کر رہے تھے، حاکم وقت آ گیا، حاکم وقت ان کو ملا اور کہنے لگا، جی کہ کوئی کام میں آپ کر سکتا ہوں تو what can I do for you؟ تو جیسے اس نے یہ پوچھا نا تو وہ فرمان لگے، بھائی دیکھو میں تو یہاں حرم میں ہوں، اب حرم میں بھی میں آپ سے مانگوں گا؟ بھائی حرم میں تو ہم حرم کے پروردگار سے مانگیں گے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کے سے مانگیں گے۔ تو وہ حاکم چپ ہو گیا۔ جب چپ ہو گیا تو حضرت نے طواف مکمل کیا تو حرم سے باہر نکلے، وہ انتظار میں تھا، وہ پھر پیچھے آ گیا اور حرم کے باہر کہنے لگا، جی اچھا اب بتائیں آپ مانگے کیا، میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ میں آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ اب وہ دین تو کہہ نہیں سکتا تھا، چونکہ دین میں تو سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی مثال اپنی ہی تھی، اپنے زمانے میں اتنے متقی بزرگ تھے۔ تو وہ کہنے لگا، جی نہیں آپ کو اس سے دنیا کی کوئی چیز مانگے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس پروردگار نے دنیا کو بنایا اس سے میں نے دنیا کبھی نہیں مانگی، میں آپ سے دنیا کیا مانگوں گا؟ دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی، تو اس سے دنیا کیا مانگوں گا؟ تو دیکھو ہمارے اکابر ایسی کیفیت کے ساتھ آتے تھے اور یہاں آ کر بیت اللہ میں اپنا وقت گزارتے تھے، نعمتیں سمیٹ کے لے جاتے تھے، مقدروں کے فیصلے کروا کے جاتے تھے۔ اسی لیے وہ آتے تھے تو ان کے ایک سفر کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ آج ہم عمرے کے سفر پہ آتے ہیں اور خود پکے مسلمان ہو کے واپس نہیں جاتے۔ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، काबा भी गए पर न गया इश्क बुतों का जमजम भी पिया पर न बुझी आग जिगर की। जमजम भी पीते हैं लेकिन जो एक नफसानी शैतानी आग लगी होती है ना इश्क मजाजी वाली वो नहीं जाती, उसके लिए तो फिर नफ्स पे छुरी फेरनी पड़ती है। यहां आके अपने नफ्स को जिबा करना पड़ता है, ख्वाहिशात को जिबा करना पड़ता है, अहद करना पड़ता है कि अल्लाह सब लातो मनात तोड़ दिए मैंने। तरकतुल्लात वल उज्जा जमीया, तरकतुल्लात वल उज्जा जमीया, كذلك يفعل الرجل البصير। بصارت رکھنے والا ہر انسان ایسے ہی کیا کرتا ہے، بتوں کو توڑ دیتا ہے، بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کے پتھر کے۔ ان اچھی کیفیات کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں۔ دن میں طواف کریں، رات میں طواف کریں، اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ طواف دائیں طرف سے بائیں کی طرف کیا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو قانون فطرت بھی یہی ہے، زمین اپنے محور کے گرد جو گھوم رہی ہے تو دائیں سے بائیں گھوم رہی ہے، مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے، تبھی تو مشرق کی طرف سورج طلوع ہوتا ہے نا، پہلے سورج ادھر ہی نظر آتا ہے مشرق کی طرف، کیونکہ دائیں سے بائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرو، اور اسی لیے اگر مجلس میں بہت سارے لوگ ہوں تو جو سرے ہلکا ہے اس کو پہلے پانی پلاؤ اور پھر اس کے دائیں طرف سے سب کو پلانا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ یمین کو پسند فرماتے ہیں۔ طواف میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ یمین سے ہم یسار کی طرف آتے ہیں، تو یہ ایک فطرتی معاملہ ہے۔ ایک بات اس میں اور ذہن میں رکھیے کہ طواف کے ان چکروں میں ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، جو دعا مانگیں گے اللہ کی طرف سے قبول ہوگی۔ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جائیں تو ہم دعا مانگیں اللہم انی فقیر کا ببابکا سائل کا ببابکا، تیرا فقیر تیرا سائل تیرے دروازے پہ حاضر ہے، میرے مولا بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دیر سے آیا ہوں۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا۔ اس در کو پکڑا ہے اے اللہ، اب اس در کو چھوڑنا طبیعت گوارا نہیں کرتی، تیرے در پہ ہی جھکیں گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے گھر میں ہیں، طواف کریں اور اللہ سے مانگیں، اور طواف کے دوران اپنی نگاہ کی حفاظت، نیچے دیکھیں حتیٰ کہ غیر محرم کے کپڑے پر بھی نظر نہ پڑے، اس کے جسم پہ نظر پڑنا یا چہرے پہ نظر پڑنا تو بہت دور کی بات، کپڑے پہ بھی نظر نہ پڑے۔ اس طرح ہٹ کٹ کے طواف کریں، خاص کیفیت میں اللہ کی طرف. اللہ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ادھر ادھر مشغول ہونے کی بجائے میری طرف متوجہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے. ایک خیال کبھی کبھی ذہن میں شروع میں آتا تھا کہ شریعت نے مرد اور عورت کی جو تفریق ہے اس کو ایسا کیا کہ بھئی مرد مردوں میں رہیں عورتیں عورتوں میں رہیں. مرد اور عورتیں تب قریب آئیں جب محرم ہوں, اس لیے پردے کا حکم دیا. حتیٰ کہ فرض نماز پڑھنی ہے تو شریعت نے کہا کہ مردوں کی صفیں آگے بنے عورتوں کی صفیں پیچھے بنے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تو باب النساء بالکل پیچھے تھا, تو آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر اذکار فرماتے تھے تاکہ اس دوران جو عورتیں حاضر ہوتی وہ پہلے چلی جاتی تھیں اور بعد میں مرد نکلا کرتے تھے. مردوں عورتوں کا ایک وقت میں نکلنا بھی پسند نہ فرمایا. جب مسجد نبی میں باب النساء بنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش مرد دوسرے دروازوں سے جائیں. عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ نے یہ بات سن لی, فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی عام وقت میں بھی اگر باب النساء قریب ہوتا میں باب النساء سے نہیں گزرتا تھا کہ میرے آقا نے کہہ دیا مرد دوسرے دروازوں سے داخل. اتنا خیال. تو فرمایا کہ مرد راستوں کے درمیان میں چلیں, عورتیں راستوں کے کناروں پہ چلیں. صحابیات فرماتی ہیں ہمیں اگر گلی میں سے گزرنا ہوتا تو ہم گلی کے اتنا کنارے پہ چلتی کہ ہمارے برقعے چادروں کے کپڑے دیوار کے ساتھ پھنس جایا کرتے تھے, یعنی اتنا دیوار کے قریب سے ہو کے گزرتی تھی. مرد الگ عورتیں الگ. اب جب یہ اصول ہے پوری شریعت میں تو یہی اصول طواف میں بھی ہو سکتا تھا. مردوں کو کہہ دیا جاتا تمہارا طواف دن میں, عورتوں کو کہہ دیا جاتا بالفرض تمہارا طواف رات میں. قصہ ختم. عورتیں رات کو جا کے طواف کر لیتی, مرد دن میں طواف کر لیتے. مگر نہیں, اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی وقت کو تقسیم کیا نہ جگہ کو تقسیم کیا, بس نماز کا وقت نہ ہو. اگر فرض نماز ہے تو پھر نماز افضل, ورنہ اس کے سوا ہر وقت عورت بھی چاہے طواف کر سکتی ہے مرد بھی چاہے. گو فقہا نے لکھا ہے کہ عورت کنارے پر کرے مرد اندر کرے, مگر طواف تو ہر وقت ہی ہو سکتا ہے نا, مرد کرے یا عورت کرے. تو یہاں آ کر یہ الگ الگ کیوں نہیں کیا گیا؟ کئی دفعہ ذہن میں یہ سوال آتا تھا. تو پھر جا کے بات حقیقت سمجھ میں آئی کہ پہلی بات تو یہ کہ اس جگہ کو اللہ نے حرم فرمایا اور حرم کی وجہ سے اس کی عزت اتنی. فرمایا کہ باہر تم گناہ جب تک کر نہ لو تب تک سزا نہیں دیں گے, مگر حدود حرم میں تم گناہ کا دل میں ارادہ بھی کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے. ایک تو پابندی سخت کر دی, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور دوسری بات, اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اب یہ اتنا میری محبت میں ڈوب کر طواف کریں کہ ان کو ایک دوسرے کی طرف دھیان ہی نہ رہے, رخے زیبا کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں
رخِ زیبا کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے یا دیکھیں، ادھر جاتا ہے پروانہ. اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ کر دیا، فرمایا کہ آؤ ذرا، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ دل اٹکا کہاں ہے، مخلوق میں یا خالق میں. میری محبت کے دعوے کر کے آئے، میری محبت کے متلاشی بن کے آئے، اب میرے گھر میں آ گئے ہو نا، اب میں تمہیں ٹیسٹ کرتا ہوں، آؤ ذرا طواف کرنے، اکٹھا طواف کر کے دکھاؤ. لیکن ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ طواف میں جب جاتے ہیں مرد اپنی مردانگی بھول جاتے ہیں، عورتیں نسوانیت بھول جاتی ہیں. ہم نے دیکھا طواف کے دوران مرد بھی ہچکیاں لے کے روتا ہے، عورت بھی رو رہی ہوتی ہے، مرد بھی آنسو بہا رہا ہے، عورت بھی آنسو. اس نے بھی کہا یا رب یا رب، اس نے بھی کہا یا اللہ یا اللہ. جب دونوں تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ فرشتوں کو منظر دکھاتے ہیں، تم تو کہتے تھے یہ جائیں گے فساد مچائیں گے خون بہائیں گے، میرے ان بندوں کو بھی دیکھ لو، مرد بھی تو ہیں عورتیں بھی ہیں، ان کے جسمانی تقاضے بھی ہیں، نفس ایک دوسرے کی طرف متوجہ بھی کر سکتا ہے، مگر نہیں، اب مرد اپنی مردانگی بھول گیا، عورت نسوانیت بھول گئی، میری محبت نے ایسے غلبہ پا لیا، سب میری محبت میں متوجہ میری طرف ہیں، مجھے ہی پکار رہے ہیں. دیکھو مرد بھی میری محبت میں رونے والے، عورتیں بھی میری محبت میں رونے والی، یہ میرے عشاق کا مجمع ہے. سمجھ آ گئی، ایک دوسرے کی محبتیں بعد کی بات تھی، اصل میری محبت تھی جو دلوں پر غالب تھی، اور یہاں آ کے اس نے بتلا دیا. اللہ تعالیٰ اس منظر کو شاید فرشتوں کو دکھاتے ہوں گے، فرشتوں کو دکھانا تھا، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، میرے ایسے بھی تو بندے ہوتے ہیں، آنکھ اٹھا کر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، آنکھ جھکی ہوئی ہے، پرنم ہے، دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، پکار رہا ہے اور اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے، رب اغفر رب اغفر. اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنا تو پتا ہے کوئی ان کا پروردگار ہے. جب میرے بندے اس محبت کے ساتھ میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، میں ان بندوں کی اس محبت کو قبول کر کے ان بندوں کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. یہ طواف کا عمل عجیب عمل ہے، پہلے زمانے میں بات سمجھنی مشکل تھی، آج کے زمانے میں سمجھنی آسان ہو گئی. وہ کیسے؟ پہلے عورتیں کپڑے ہاتھ سے دھویا کرتی تھیں، صابن لگاتی تھیں یا شیمپو ڈالتی تھیں اور اس کو دھویا کرتی تھیں. آج کل واشنگ مشین آ گئی. واشنگ مشین کیا ہوتی ہے؟ میلے کچیلے گندے کپڑے آتے ہیں، اس کو واشنگ مشین میں ڈال دو، پانی بھی آ جاتا ہے، اس میں صابن بھی پڑ جاتا ہے، چند چکر لگوا کے ساری میل نکال کے اس کو باہر کر دیتے ہیں. آج بات سمجھ میں آئی، مولا تو نے میلے دلوں کے لیے، تو نے گناہوں سے آلودہ دلوں کے لیے ایک روحانی واشنگ مشین ایسی بنا دی. میرے بندو، لتھڑے دلوں کو لے کے آؤ گے تم، اپنے آلودہ دلوں کو لے کر آؤ گے، میرا گھر یہ روحانیت کی ایسی واشنگ مشین ہے، میں تمہیں طواف میں جب ڈالوں گا بس سات چکر لگوا کے سب گناہوں کو دھو کے صاف دلوں کو باہر نکال دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت ہمیں صحیح محبت کے ساتھ اچھے انداز سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے.
شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا،
तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। मैं कि था बेराह तूने दस्तगीरी आपकी, गिर्द काबे के फिराया, मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जाम जम जम का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था। डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने सा किया, मुल्तजम पे है लगाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। الله محمد رسول الله سبحان ربي الالوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. میرے مولا ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے محفوظ فرما. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم قیامت کے دن ہمیں چاہنے والوں کی قطار میں شامل فرما. اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ محبت کی ایک نظر ہمیں بھی عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے. اے رب کریم یہ دعا مانگتے ڈر بھی لگ رہا ہے، آپ کی طرف سے جواب نہ جائے. محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنی زندگیوں کو دیکھو. میرے مولا گناہگار بندے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارا ایک ہی رب ہے، ایک ہی پروردگار ہے، اور اسی کے در پہ حاضر ہیں. میرے مولا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں کہ ہم چھوڑ کے وہاں چلے جائیں. آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. اے کریم آقا راضی ہو جائیے، اے رحیم راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے. ہمیں پاک کر دیجئے، نگاہوں کو پاکیزہ کر دیجئے، دلوں کو پاکیزہ کر دیجئے، زندگیوں کو پاکیزہ فرما دیجئے. اللہ اپنی محبت دلوں میں بھر دیجئے. اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما لیجئے، اور اس کے بدلے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه.